نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله مولانا العظيم. أما بعد، عزیز دوستو اور بھائیوں اور میرے محترم بزرگوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے، کروڑ کا بار احسان ہے جس نے ہمیں مشتبہات پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی. یہاں کا آنا بہت معنی خیز ہے اور اس کا پتہ صرف اسی شخص کو لگ سکتا ہے جو پورے دھیان کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ اور ایک خاص غرض و غائز سے یہاں وقت گزارنے کے لیے آتا ہے، سیر و تفریح کے لیے، گفت و شنید کے لیے. بہت سی جگہیں ہیں، وطن عزیز میں بھی ہیں، وطن عزیز سے باہر بھی ہیں، جہاں پہ ہم سب کا آنا جانا رہتا ہے. اب سے یہ ارادہ کر لیں، اگر کسی نے ارادہ نہ کیا ہو، کہ ہمارا جو وقت یہاں گزرے گا وہ خالص اللہ کے لیے ہوگا، کیونکہ جو کام ہم اللہ کے لیے خالص کریں گے وہی ہمیں فائدہ پہنچا سکے گا. یہ ہمارا پہنچنا یہاں پہ، ابھی ہم راستے میں تھے اور آپ میں سے اکثر لوگ راستے میں تھے، جب ہمیں جا نکاح خبر پہنچی کہ ہمارے شیخ حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم، جنہیں ہم اب تک کہتے رہے اب رحمت اللہ کہتے ہوئے بھی زبان تھراتی ہے، اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں. کافی دیر تک اس بات کو ہضم کرنا بڑا مشکل رہا، پھر مختلف ساتھیوں کے پیغامات آنے شروع ہوئے. اب ظاہر ہے ایک ایسی کیفیت تھی جس میں جائے ماندن نہ پائے رفتن، نہ اب تصدیق کر سکتے ہیں نہ تردید کر سکتے ہیں. پھر قبلہ حضرت جی نے اجازت و رحمت فرمائی تو ایک پیغام سب کی خدمت میں ارسال کر دیا تھا، تاکہ سارے ساتھی یکسو ہو کے مشتبہات آ جائیں کہ یہیں پہ آپ قیام فرمائیں اور یہیں پہ انشاءاللہ العزیز جنازہ بھی ہوگا اور تدفین بھی ہوگی، جس میں آپ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے شرکت کی سعادت بخشی. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا دیکھ لینا اللہ کے ہاں حجت ہے. حضرت شیخ مکرم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی ہستی تھے، ان کا تعارف حضرت میجر محیاض صاحب نے کل بڑی تفصیل سے کروایا ہے کہ ہر ہمہ جہت ہستی تھے. اس کے باوجود انہوں نے ارشاد فرمایا کہ معاشر میں اگر اللہ نے مجھے پوچھا کہ اللہ یار کیا نیکی لے کے آئے ہو، تو میں یہ حوالہ دوں گا کہ ان گناہگار آنکھوں نے تیرے مقبول بارگاہ بندے سید الشاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی، اور میں پورے یقین سے اور وثوق سے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ حضرت شیخ مکرم رحمۃ اللہ علیہ انہی ہستیوں میں سے ایک ہستی جن کا دیکھ لینا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک حجت تھا، اور اس کے بعد ہم نے ان کو خلافاء کے ساتھ زندگی کا ایک لمبا عرصہ گزارا ہے، اور ان کی جو عادات مبارکہ ہم نے دیکھی ہیں، جو نفاست طبع دیکھی ہے، اور جو اصول و ضوابط ان کی زندگی کے اندر دیکھے ہیں، ان کے بعد ہمیں یہ کہنے میں بھی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ ہستیاں بھی وہی ہستیاں ہیں جن کا دیکھ لینا اللہ تعالیٰ کے ہاں حجت. لیکن دیکھ ابو جہل بھی رہا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، دیکھ وہ لوگ بھی رہے تھے جنہیں ہم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں. اب یہ برتن ہم نے اپنا صاف کر، ہم کس مقصد سے اور کس غرض سے یہاں پہ آئے ہیں، یہ بڑا اہم ہے. دیکھیں، جانا سب کا ٹھہر چکا ہے، اگر ہمارے مشائخ چلے گئے تو کیا آپ کا خیال ہے کہ ہم رک جائیں گے؟ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہے تو یہ اصول اگر لاگو ہو سکتا رکنے کا، تو وہ اس کے سب سے زیادہ مستحق. اس کے بعد اس ذمہ داری کو خلفائے راشدین نے نبھا کے بتایا، بعین ہی اس ذمہ داری کو جو حضرت شیخ مکرم رحمۃ اللہ علیہ نے قبلہ حضرت بیگ صاحب دامت برکاتہم حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کاندھوں پہ رکھی تھی، اس کو اس درجے میں نبھا کے دکھایا کہ جب یہ جماعت انہیں ملی تو چند نفوس پہ مشتمل تھی. اور جیسا کہ حضرت کل روشنی ڈال چکے ہیں کہ تصوف کی تاریخ آپ دیکھیں، کیونکہ اللہ کے ہاں کثرت اور قلت کے فیصلے نہیں ہوتے. اس وقت کتنی مشکلات سے ہم سب لوگ گزرے ہیں، اس کا اندازہ ان سب لوگوں کو ہے جو اس وقت ہمارے ہم سفر تھے، اور اس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، یہ اس کا خالص احسان ہے. جب ہم میں سے کوئی ساتھی مجھے یہ کہتا ہے کہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ لوگوں نے وہ وقت پایا جب حضرت شیخ مکرم کے بعد امتحان کا وقت تھا، تو میں انہیں عرض کرتا ہوں کہ میں نے مقداد رضی اللہ عنہ کا وہ بیان پڑھا ہے اور دل خون کے آنسو روتا ہے. انہیں جب تابعین نے یہ بات کہی کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ سرکار دو علیہ وسلم کی معیت میں رہے اور ہم کتنے حرما نصیب ہیں کہ ہمیں انہیں دیکھنا نصیب نہ ہوا, انہوں نے کہا کہ اس چیز کی تمنا نہ کرو جو تمہارے مقدر میں اللہ نے لکھی نہیں. ہم نے جو امتحان دیے ہیں ان سے ہر کوئی گزر نہیں سکتا اور ہر کوئی اس میں سرخرو نہیں ہو سکتا. تا وقت کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے امتحان کی آرزو نہیں کرنی چاہیے, لیکن آ جائے اب یہ اللہ کا امر ہے, اللہ کا اذن ہے. اس میں سے کون سے لوگ چھن کر نکل سکے ہیں اور کون سے نہیں نکل سکے, اور یہ فیصلہ ہوتا ہی چلا جائے گا. ہم میں سے لوگ اس قافلے میں جڑتے بھی رہیں گے, بچھڑتے بھی رہیں گے. اب جو جڑ اس لیے رہے ہیں کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے یہاں پہ آئے ہیں, وہ جڑتے چلے جائیں گے اور ان کا جوڑ آخرت تک رہے گا. جیسا کہ حضرت جی نے بارہا یہ فرمایا ہے کہ ایک ہاتھی ہوتا ہے, ایک ساتھی ہوتا ہے. ایک صرف ہاتھ ملانے کی حد تک دوست ہوتا ہے ہمارا, اور ایک کا ساتھ معاشر تک آخر تک. یہ راستہ بہت دور تک جانے والا ہے اور بہت دور تک لے کے جانے والا ہے, اور اس کے لیے جو مطالبہ ہے بہت مختصر اور بہت تھوڑا سا ہے. کوئی مجاہدہ نہیں مانگا جا رہا آپ سے کوئی چلے نہیں کروائے جا رہے, آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ دس نوردی کر لو, سہرا نوردی کر لو. آپ سے مشائخ کی نقل کرنے کے لیے بھی نہیں کہا جا رہا, کیونکہ ہم جس دور کے اندر پیدا ہوئے ہیں, ہم جتنے کمزور ہیں, جتنے ناتواں ہیں, اسی کے حساب سے اللہ رب العزت ہمارے مشائخ کو یہ اعلیٰ ظرف عطا فرمایا ہے کہ انہوں نے مطالبات ہی کم سے کم کر دیے. اب اگر ہم ان کم مطالبات پر بھی پورا نہ اتر سکیں تو اس سے بڑی ہماری کم نصیبی کیا ہو سکتی. حضرت کسی کے گھر میں آ کے نقب نہیں لگائیں گے, حضرت کسی کو فون کر کے معلوم نہیں کریں گے, حضرت کسی کو خط لکھ کے یہ دریافت نہیں کریں گے کہ آپ ان چیزوں پہ عمل کر رہے ہو یا نہیں کر رہے, کیونکہ اس کا عمل کرنے کا سب سے بڑا فائدہ مجھے خود ہے. تو جب میں اس کا فائدہ خود اٹھانے والا ہوں, جو مشائخ نے ہمیں اسباق دیے ہیں, جو مشائخ نے ہمیں دروس دیے ہیں, جو مشائخ ہمیں تربیت دیتے ہیں, اور مشائخ جو کچھ ہمیں پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں, وہ آپ تو اس لحاظ سے بڑے خوش نصیب ہیں کہ آسن الوظائف میں تمام چیزیں منضبط ہو چکی ہیں. ورنہ جب ہمارا حضرت کے ساتھ جوڑ ہوا, اس وقت حضرت نے ایک ایک دعا کر کے علیحدہ علیحدہ سکھائی. پھر یہ ہمارے دوست کرنل شمس صاحب کا ہم پہ احسان ہے کہ انہوں نے حضرت جی سے اجازت لی اور حضرت نے اجازت المرحمت فرمائی, اور یہ آسن الوظائف کی صورت میں آپ ہم سب کے سامنے آ گیا ہے. اور ہم میں سے اکثر ساتھیوں کو یہ دعائیں یاد بھی ہیں, جس میں قرآن کریم کی دعائیں ہیں, جس میں احادیث مبارک کی دعائیں ہیں. اگر ایک ایک چیز کے اوپر آپ تفصیل میں جانا چاہیں گے, اگر آپ اس کو ایسے پڑھ دیں جس طرح آپ کسی کہانی کی کتاب کو پڑھتے ہیں, تو آپ کو یقیناً کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ استحضار کے ساتھ پڑھتے ہیں, اگر آپ حضور قلبی کے ساتھ پڑھتے ہیں, تو ان میں سے ایک ایک دعا بڑی معنی خیز ہے اور بڑی مفید ہے. صرف ایک تبرکن میں عرض کر دوں کہ میرے پڑوس میں ایک بزرگ رہتے ہیں جو کام تو بزاز کا کرتے ہیں, کپڑے کی دکانیں ہیں ان کی, نیول کمپلیکس میں بھی ہیں, سپر مارکیٹ میں بھی ہیں, ایف ٹین میں بھی ہیں, وہ کافی صاحب ثروت ہیں. عموماً اسلام آباد کی عادت ہے, جو لوگ وہاں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرنا, ایک دوسرے سے معلومات لینا ناپسند کرتے ہیں. ہر شخص اپنی ذات کے حصار کے اندر بند ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں ان کا میرے اوپر ذاتی احسان تھا, محبت تھی. وہ 5 سال مدینہ منورہ میں رہے ہیں. حضرت عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ سے درس حدیث پڑھنے کے لیے, اور وہ یہ جو درود تنجینہ ہم پڑھتے ہیں اس کے پڑھنے کے وہ عادی ہیں, اور یہ حضرت حسین مندی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وظائف میں لکھا ہوا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ ایک رات 12 بجے میرا بچہ گاڑی باہر نکال رہا تھا. کہتے جب وہ گاڑی باہر نکال رہا تھا تو 4 رائفل بردار لوگوں نے اس کو روک لیا. اس نے سمجھا گاڑی لینا چاہتے ہیں, وہ اتر گیا نیچے. لیکن المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو قزاق ہیں انہوں نے بھی اپنے شعبے بنا لیے ہیں. ایک بندہ دوسرے کے شعبے میں دخل اندازی نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں ہم گھر لوٹنے والا گروہ ہیں, ہمیں آپ سے گاڑی نہیں چاہیے, ہم نے آپ کا گھر لوٹنا. وہ اس کو اسی طرح بندوقوں کے سائے میں لے کے آئے, اس کے والدین کو, اس کے گھر کے سارے افراد کو انہوں نے باندھ دیا, اور جو بھی وہاں پہ مال و دولت تھی گھر کے اندر سے وہ انہوں نے اکٹھی کر لی. کہتے ہیں میں دلی دل میں دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال تو بہت ہے, جتنا بھی چلا جائے گا تو واپس آ جائے گا, لیکن عزت اور آبرو جان ایسی چیز ہے کہ چلی گئی تو واپس نہیں آئے گی. کہتے یقین کریں جس طرح میرے دل میں یہ بات آئی میں نے درود ترجینہ کا ورث شروع کر دیا. دو منٹ نہیں گزرے تھے کہ انہوں نے کہا کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے, یہاں ہم نے مال تو لے لیا اور وہ چلے. اور کہتے مجھے شاید پہلے یاد آ جاتا تو یہ ایسا ہی ہو جاتا. پھر اس کے ساتھ آپ دیکھیں کیپٹن عمران مسعود صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں, ان کا وہ واقعہ ہے جس کی دلیل احادیث مبارکہ سے ملتی ہے, جو دعا اس کے اندر لکھی ہوئی ہے وہ بہت غیر معمولی دعا ہے. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ جَلَّهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. لیکن ہم میں سے کتنے دوست ہیں جو اس کو اس غرض سے اور اس استحضار قلبی سے پڑھتے ہیں جس طرح عمران مسعود صاحب کے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے, وہ ہمارے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے. کاش کہ ہم اس اخلاص کے حامل ہو. یہ دعا کس وقت سکھائی گئی تھی؟ یہ سورہ طلاق کی دعا ہے, اور مفسرین بتاتے ہیں کہ جس وقت یہ پہلا حصہ اس کا جو دعا کا ہے جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے, مَن یَتَّقِ اللَّهُ جَلَّهُ مَخْرَجَا, ایک صحابی رسول تھے, حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے, اللہ تعالیٰ کبھی بیشی معاف فرمائے, وہ ان کی خدمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضر ہوئے کہ میرا بیٹا دشمنوں کے قبضے میں چلا گیا, اب وہ کیسے آئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ یہ دعا پڑھنی شروع کر دیں. مفہوم ہے اس طرح سے حدیث کا, مَن یَتَّقِ اللَّهَ جَلَّهُ مَخْرَجَا. اور وہ یہ دعا پڑھتے رہے 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے, مجھے اب صحیح یاد نہیں آ رہا, ایسا ہی مدت ہے ایک یا دو دن کی. اس کے اندر وہ بچہ نہ صرف خود واپس آیا بلکہ ان کا پورا ریوڑ جو تھا وہ بھی ساتھ لے آئے. اب یہ تو اس عہد کے صحابی رسول تھے, ورنہ ہم نے بعد کے عہد کے صلحاء کو بھی دیکھا کہ وہ بڑی احتیاط کرتے تھے. تو وہ سرکار دعا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ عرض کی کہ یہ بیٹا تو میرا آ گیا ہے لیکن یہ ساتھ ریوڑ بھی پورا لے آیا ہے, اس کا میں کیا کروں؟ اسی وقت کہتے یہ وحی نازل ہوئی ہے جو اس آیت کا متصل حصہ ہے, وَمَنْ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. یہ اس کا شان نزول ہے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے اب تمہیں مباح کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں آپ گمان نہیں کر سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ میرا رزق ابوظہبی میں ہے, میرا رزق تجارت میں ہے, میرا ملازمت میں ہے, میرا اس دوڑ دھوپ میں ہے, اس سے دوستوں کوئی تعلق نہیں ہے, یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. یہ میں نے آپ کو دو مثالیں تبرکاً عرض کی ہیں, اور پھر روایات میں بھی اس کا واقعہ آتا ہے جو حضرت نے بارہا سنایا ہے کہ کس طرح ایک تاجر تھا اور وہ اس دعا کا حامل تھا جو اس نے 30,000 دینار کے عوض ایک بزرگ سے سیکھی تھی. اب آپ بتائیں آپ میں سے کس نے کسی کو حضرت کو کوئی ہدیہ پیش کیا ہے اس دعا کے بدلے میں, جبکہ یہ چیز بھی پہلے رائج رہی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس سے زیادہ فائدہ پہنچایا. وہ قصہ طویل ہے, میں وہ اس وقت عرض نہیں کرنا چاہتا, لیکن کیپٹن عمران صاحب خود یہاں موجود ہیں, ان سے آپ معلوم کر لیجئے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں ہر دعا ایک سے ایک جو ہے قیمتی ہے, ہم اس کو غور و خوص سے پڑھیں اور دل کی گہرائی سے پڑھیں, استحضار نفسی سے پڑھیں, ہماری تمام ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. اس میں دو دعائیں جو ہیں وہ حضرت جی نے اس جو وبا کا آغاز ہوا تھا 2020 مارچ میں اس وقت عطا فرمائی تھیں. اگر آپ وہ باقاعدگی سے پڑھتے ہیں وہ وبا آ بھی جائے تو ضرر نہ پہنچا سکے, کیونکہ ضرر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچتا ہے, چیزوں کی طرف سے نہیں پہنچتا. اور اس میں یہ دعا حضرت نے جب سکھائی, اعوذ بکلمات اللہ التامۃ کلھا من شر ما خلق, جو کہ ہمیں صبح شام 7 مرتبہ پڑھنے کی تاکید ہے, تو حضرت نے اس کی تاکیدیں مزید کی اور یہ فرمایا کہ اگر کوبرا سانپ لہرا کر بھی کھڑا ہو اور وہ یہ دعا پڑھتا ہو اس کو ڈس بھی لے گا تو زہر اثر نہ کرے گا. یہ ایسی مؤثر دعا ہے, لیکن اب یہ ہمیں یقین بھی تو آنا چاہیے. تو دوسرا انہوں نے فرمایا کہ جو دوسری دعا ہے اس کے ساتھ 3 بار اس کا صبح شام انتظام کریں, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ وہ دعا ہے جس کے بارے میں حضرت نے ارشاد فرمایا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رومی بادشاہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے گئے تو وہاں پر وہ رومی بادشاہ نے یہ مبارزت جس طرح ہوتی تھی پرانے وقتوں میں, اس طرح ایک دوسرے پہ جس طرح آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو پہلوان مبارزت کرنا چاہتے ہیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے بڑے بڑے بول بولتے ہیں, تو اس وقت بھی فوجوں کے سپہ سالار یہ کام کیا کرتے تھے. تو اس نے لہرا کر ایک شیشی دکھائی کہ اس میں تو ایسا زہر ہے جس کا کوئی توڑ نہیں ہے, اور اس کو گرا کے دکھایا زمین کے اوپر. جس طرح آج کل کے ہم ایسڈ دیکھتے ہیں, تیزاب دیکھتے ہیں, تو وہ زمین جو ہے اس میں سے بخارات اٹھنے لگے. اس نے تو روب ڈالا تھا حضرت خالد بن ولید ہے تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ بوتل مجھے دے, تو اس کو تو ڈر ہی نہیں تھا کہ بوتل تو نقصان دے, انہوں نے بوتل لی اور یہی دعا پڑھی اور پوری کی پوری بوتل پی گئے اور انہیں کچھ نہیں ہوا, کیونکہ وہ یقین کے سوداگر تھے, یقین کے مسافر تھے. تو پھر وہ ڈر گیا اور وہ اپنی اتنی کثیر فوج کو لے کر واپس چلا گیا کہ ان لوگوں سے ہم کہاں مقابلہ کر سکتے ہیں جن پہ سری الاثر زہر اثر نہیں کرتا. اور یہ بات آج بھی اتنی ہی سچ ہے اگر اس پہ یقین کے ساتھ ہم عمل کر لیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان چیزوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخری بات جو عرض کرنی ہے کہ جو ذکر کے اوقات ہمیں بتائے گئے ہیں وہ صبح تہجد کا وقت ہے اور شام کو مغرب کے بعد کا وقت ہے. یہ وہ دو اوقات ہیں جن میں مشائخ کی ارواح مبارکہ جو ہیں متوجہ ہوتی ہیں برزخ سے, اور ہمیں اس میں استفادہ زیادہ پہنچتا ہے ہمارے ذاتی فائدے کے لیے, ہمیں ہمارے مشائخ بتاتے ہیں. اب تہجد کے ہم کتنے عادی ہیں وہ ہم سب کو علم ہے, ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھ سکتے ہیں. لیکن اگر کسی وجہ سے تہجد کا التزام نہ ہوتا ہو, خدا را اپنے معمول کو مؤخر نہ کریں فجر کے بعد تک. اس کو کوشش کریں کہ جب آنکھ کھلے فجر سے پہلے جو آپ معمول کریں گے وہ تہجد کا معمول ہی گنا جائے. اس کوشش یہ کریں کہ وہ اس معمول کی عادت رکھیں, اپنے نفس کے اوپر اس کا بوجھ رکھیں. اسی طرح مغرب کے بعد کی عادت رکھیں تا وقت کہ کوئی مجبوری لاحق نہ ہو, اور اس کو اپنے اوپر لازم پکڑیں. یہ دو چیزیں جو ہیں اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. ہم جو بھی وظائف پڑھتے ہیں, جو بھی تسبیحات پڑھتے ہیں جو مشائخ نے بتائی ہیں, وہ اذکار لسانی ہیں اور یہ ذکر قلبی ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہے اس موضوع پہ انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی. وما الا المعبودین, اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.